الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے اور اس نے بنی نوع انسان کو چیلنج کیا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالی شانہ کو یہ کہا ہے کہ لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کروں گا اور ضرور بے ضرور اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، اگر کوئی بچ سکیں گے تو تیرے وہی بندے ہوں گے جو مخلص بندے ہوں گے، جو اخلاص والے للہیت والے بندے ہوں گے. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر آج تک شیطان نے کسی کے ساتھ روح رعایت نہیں کی ہے. جو شخص جس مزاج اور جس رنگ کا ہے، اور رنگ سے مراد کوئی چہرے مہرے کا رنگ نہیں بلکہ مزاجی رنگ ہے، اسی کے رنگ ڈھنگ میں شیطان نے اس پر حملہ کیا اور اس کو اپنا شکار بنایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں لا 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 لا. طبیعت سنبھلی تو شاگردوں اور ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ابھی نیم بے ہوشی میں لا 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 کہہ رہے تھے، خیریت تو ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان میرے پائنٹی کھڑا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ احمد تو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر لے جا رہا ہے. میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ لا لا ابھی نہیں ابھی نہیں. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت پھر کب؟ فرمایا کہ جب تک میری سانسیں ایمان کے ساتھ منقطع نہیں ہو جاتی، میری روح ایمان کے ساتھ پرواز نہیں کر جاتی، اس وقت تک میں شیطان کے شر سے مامون نہیں ہوں، امن میں نہیں. فقہ کے اتنے بڑے امام اور ان کے آخری وقت کا یہ مقولہ اور قول ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. جو اپنے تئیں یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے کچھ کہنا ہی نہیں، شیطان نے ہم پر حملہ کرنا ہی نہیں. اس لیے حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ مبتدی نے تو مجاہدہ کرنا ہی ہے، لیکن جو منتہی بھی ہوں انہیں بھی اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کب کسی پر کس انداز میں حملہ آور ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا. اور ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی اشرا مبشرہ کی طرح سے کوئی گارنٹی بھی حاصل نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے گارنٹی دی ہو کہ بھائی تمہیں فلاں حضرت نے خلافت دے دی ہے لہذا اب تم پر شیطان حملہ آور نہیں ہوگا. میں ویسے ہی مثال کے طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ آج آپ کسی بیماری کا علاج کرواتے ہیں تو کیا کوئی ڈاکٹر اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ بیماری تمہیں دوبارہ نہیں ہوگی؟ کھانسی، نزلہ، زکام، یہ عام بیماریاں ہیں. کوئی ڈاکٹر اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ اب آئندہ تمہیں کبھی نزلہ، زکام اور کھانسی بخار نہیں ہوں گے. ایسے ہی کسی خلیفہ صاحب کو بھی کوئی گارنٹی حاصل نہیں ہے. آج ممکن ہے کہ شیخ موجود ہوں اور ان کے نگرانی اور ان کی توجہات کی وجہ سے قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوتی رہے اور شیطان کے حملوں سے کچھ بچاؤ ہوتا رہے، لیکن گارنٹی ان کی طرف سے بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں نے تمہیں خلافت دے دی ہے، آئندہ تمہیں نہ کوئی روحانی بیماری ہوگی نہ شیطان تم پر حملہ آور ہوگا. مجھے صوفیاء کی تاریخ میں سے کسی بڑے سے بڑے شیخ کا بھی یہ ایک جملہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس شخص کو میں خلافت دے رہا ہوں، اس پر کبھی شیطان حملہ آور نہیں ہوگا، نہ ہی روحانی اعتبار سے کبھی اس کو اخلاق رذیلہ لاحق ہوں گے. کسی کے علم میں ہے بتا دے، اور اگر کوئی بتائے گا تو وہ پھر کسی محقق شیخ کا قول نہیں ہوگا، وہ کسی جاہل صوفی کا قول ہوگا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرا مبشرہ کے علاوہ اپنے تمام صحابہ کی جماعت میں سے کسی کو گارنٹی نہیں دی. اور قرآن پاک کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی تھے. جب یا ایہا الذین آمنوا اللہ کہتا ہے تو سب سے پہلے صحابہ مخاطب تھے، وہ یا ایہا الذین آمنوا کا مصداق وہ تھے. اس لیے مبتدی ہو، سلوک میں ابھی شامل ہونے والا نیا نیا شخص ہو، ٹرینی ہو، تو اسے بھی مجاہدے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کی نگرانی پاسبانی کرے، قلب سے ما سوا اللہ کو نکالے اور قلب کو اللہ کا گھر بنائے. اسی طرح منتہی کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روحانی بیماریاں جن کا علاج شیخ سے کروایا تھا، شیخ نے اس ہونے والی کچھ اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید ذمہ داری عائد کر دی، اعتماد کیا کہیں وہی بیماریاں میری لاپرواہی کی وجہ سے اپنے معمولات اور اپنے آپ پر نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ بیماریاں عود نہ کر آئیں، پھر لوٹ نہ آئیں۔ کہیں نفس امارہ اندر ہی اندر ان بیماریوں کو پال پوس کے نہ رکھتا رہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جدھر نظر دوڑاؤ بہت سارے خلفائے کرام مختلف مشائخ کے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے پاس ذاتی طور پر بیٹھ کر کئی شکوے شکایات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اکابر بھی اسی طرح کے لوگ تھے جو اس طرح کے نکمے لوگوں کو خلافتیں دے کر لوگوں کے اعمال اور بگاڑتے تھے، اور یہ لوگ کسی بھی طرح بدعتی پیروں سے اچھے نہیں ہیں، کہ یہ بھی مال سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی مال و دولت سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کسی کے ایمان اور عمل کی درستی اور مضبوطی کا کوئی خیال نہیں۔ چنانچہ اگر اکابر کے بارے میں یہ خیالات پختہ ہوتے چلے جائیں تو موجودہ لوگوں سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ اجازت و خلافت کے سلسلہ میں یہ چند تشریحی کلمات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے جائیں، اور آپ سے یہ امید کی جائے کہ آپ اسی طرح اکابر مشائخ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہونے والے لوگوں کو سمجھا سکیں کہ یہ کوئی ایمان اور عمل صالح کا مستقل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ مشروط ہے اس شخص کے اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے معمولات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط تر سے مضبوط ترین بنانے کے اعمال کے ساتھ، یہ مشروط ہے۔ اور یہ فقہی مسئلہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ شرط اور مشروط کا آپس میں تعلق ہے۔ انہوں نے جن شرائط پر اجازت دی ہے، اگر وہ شرائط فوت ہو جاتی ہیں تو مشروط بھی ساتھ ہی فوت ہو جائے۔ انہوں نے اعتماد کیا کہ میرا یہ مرید، یہ خلیفہ شریعت و سنت پر قائم رہتے ہوئے اور مسلمانوں کو ایمان اور عمل صالح میں مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا۔ تعلق باللہ کی جو رمق اس کو حاصل ہوئی ہے، یہ دوسرے مسلمانوں میں وہ رمق پیدا کرے گا۔ اگر شیخ کے اس اعتماد کو ہی ٹھیس پہنچا دی تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا ہے، نام بچ جاتا ہے، ایک لمبی لسٹ بن سکتی ہے کہ خلیفہ مجاد فلاں، خلیفہ مجاد فلاں، خلیفہ مجاد فلاں، خلیفہ مجاد فلاں، بھائی کیا ان سے تربیت بھی حاصل کی ہے یا آتے جاتے میں خلافت مل گئی؟ سوچنے کی باتیں ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو اپنے ساتھ لکھ دیں گے کہ فلاں سے بھی اجازت ہے. میں نے ایک شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا خلیفہ ہے. ان میں سے ایک نام ایسا تھا کہ وہ بذات خود کسی کا خلیفہ نہیں. یہ تماشا ہے. خود کسی سے سلوک نہیں سیکھا، خود مقامات طے نہیں کیے، کیا یہ ذکر اذکار کے اشغال کے طریقے حضرات صوفیہ نے ایسے ہی بنا دیے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، یہ ایسے شغل مذاق میں بنی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. ان کے پیچھے حقائق ہیں، محنتیں ہیں، اور ان محنتوں کے باقاعدہ اثرات و ثمرات ہیں. ذکر الہی رہا، یہ تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے مطلوب اور مقصود ہے کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، ذکر کثیر کرو. اب ذکر کثیر جو قلب پر کیفیات وارد کرے گا، ان کیفیات کی تشریح کون کرے گا اگر بتانے والے کو خود پتہ نہیں ہے؟ تو مثال وہی بنے گی جیسے فارسی میں کسی نے کہا کہ خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار، کہ سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیسے جگا سکتا ہے؟ بھائی کوئی جاگتا ہوگا تو سوتے ہوئے کو جگا دے گا، لیکن جو خود ہی سویا ہوا ہو وہ دوسرے کو کیا جگائے گا؟ معاف کیجئے گا، سچی اور کھری باتیں ان کے اندر کہنے والے کا انداز خواہ کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، ایک تلخی موجود ہوتی ہے. الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے. ولو کان در، اگرچہ یہ جوہر اور موتی کیوں نہ ہو، جوہر اور موتی کی طرح سے کیوں نہ ہو، پھر بھی کڑوا ہوتا ہے. تو میرے معزز دوستوں اور بھائیوں، یہ راہ خطرناک بھی ہے لیکن اس کے اندر اتباع شریعت و سنت کرنے والے کے لیے بہت ہی محفوظ تقرب اللہ کے مواقع بھی موجود ہیں. اللہ تعالی شانہ کا قرب معمولی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ تعالی شانہ کے قرب کے لیے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے. جب ہم ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالی شانہ خود ہماری طرف بڑھتے چلے آئیں گے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص میری طرف ایک بالشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذرا بڑھ جاتا ہوں، اور اگر کوئی آدمی میری طرف ایک ذرا بڑھے تو میں اس کی طرف ایک باع بڑھتا ہوں. دونوں بازوں کو پھیلایا جائے تو یہ ایک باع بنتا ہے، اور جو کوئی میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. قربان جائیے اور بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، ماشاء اللہ نکلتا ہے، کہ دنیا کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جو اپنے راہی کی طرف چل پڑے. ایک اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے جو اپنی طرف بڑھنے والے کی طرف خود بڑھ پڑتے ہیں, اپنی طرف چلنے والے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. تو کتنی جلدی وصال ہوگا اور کتنی جلدی منزل ملے گی, اس کو سمجھنے کے لیے کسی لب کوئی بہت بڑے بڑا فلسفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی شان نے آسان کر دیا ہے, لیکن ہم خود مشکلات پیدا کرتے ہیں اور مشکلات کا ہمارے پاس حل بھی کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کا حل ہے ہی اتباع شریعت و سنت. کئی مرتبہ ہم پروپیگنڈے کو دیکھ کر یہ فلاں بڑے شیخ ہیں بڑے شیخ ہیں بڑے شیخ ہیں, اکابر علماء نے اور اولیاء کرام نے جو شرائط تحریر فرمائی ہیں ان کا مشاہدہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر ایسا کریں تو ہم کئی پریشانیوں سے پہلے ہی بچ سکتے ہیں, لیکن یہ کام کرے کون؟ آج فرصت کسے ہے؟ اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہنے کی بھی کسی کے اندر بہت کم ہمت موجود ہے. کہ وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی حقائق یہ ہے, تصوف و سلوک یہ ہے. لیکن اب میرے جیسے ایک اکیلے آدمی کی آواز اس دور میں تو نقار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح سے ہے, لیکن بہرحال میں مایوس نہیں ہوں اور اللہ تعالی شان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم جو کلمہ حق ہے وہی کہتے رہیں گے اور اللہ تعالی شان سے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہم یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھلا اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھلا, اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما, باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بس اسی پر اکتفا فی الحال کرتا ہوں. بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا. اللہ تعالی شان ہو ہم سب کو شریعت و سنت کی اتباع نصیب فرمائے اور نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالی بچنے کی ہمیں ہمت اور قوت عطا فرمائے اور اپنے اشغال اور معمولات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.